سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حمد شریف کے اشعار ہیں. تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا. کرم سے منکر میرے اگر پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ. اگر پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ. تیرے در پر تیرا بندہ
میرے سامنے ان کا حرم
زبان شکر قاصر ہے لغت میں دم نہیں اثر، زبان شکر قاصر ہے لغت میں دم نہیں اثر، میری امید سے زیادہ نظر ان کا کرم آیا، میری امید سے زیادہ نظر ان کا کرم آیا، زبان شکر قاصر ہے لغت میں دم نہیں اثر، میری امید سے زیادہ نظر ان کا کرم آیا، کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا، ہماری زندگی کا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، ایک نعمت ہے نعمت شکر، اس کی بہت کمی ہے ہمارے اندر، ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ تجویز کا مادہ رہتا ہے، تجویز کہتے ہیں اپنی رائے پر چلنا اور اپنے سامنے کوئی معیار مقرر کرنا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اور ہمارے حالات ایسے ہونے چاہیے، اتنی آمدنی ہونی چاہیے، یہ سب بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ تجویز سے پریشانی ہوتی ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے، قاعدہ ہے تفویض کا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیں کہ جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو افقل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر رہتے ہیں، ہر بندے کے ہر زیرو کے بلکہ کائنات کے ہر ذرے ذرے سے وہ پوری طرح واقف ہیں اور ہر ذرے پر ان کو پوری پوری قدرت ہے، پوری مخلوق پر ان کو پوری قدرت ہے، تو یہ یقین دل میں بیٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہیں اور ذل جلالی ول اکرام بھی ہیں، ذل جلالی ول اکرام کے معنی جو ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا صاحب الاستغناء المطلق، کہ جو ہر مخلوق سے مستغنی ہے، ذل جلالی والاکرام کی معنی ایک تو صاحب الاستغناء والاستغناء المطلق کہ وہ تمام مخلوق سے جو ہے مستغنی ہے، لیکن وہ تمام مخلوق کو نوازنے والے بھی ہیں، تمام مخلوق کو نوازنے والے بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں بے ہنگم نظام ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے ان کے ہاں ایک تقدیر ہے اور اس کے مطابق اس کو رزق دیتے ہیں، اس کے مطابق اس کے حالات بناتے ہیں، احوال اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے خبر ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور دوسرا یہ کہ پوری طرح حالات پر قدرت رکھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ اپنے بندے کے ساتھ بے حد محبت رکھتے ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہمیشہ فائدے کی چیز تقدیر کرتے ہیں، فائدہ مقدر کرتے ہیں، جس جو بھی حال ہو اس میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہے، جیسے حضرت والا رحمہ اللہ سے مضمون سنا کہ چار قسم کے حال سے خالی نہیں ہے، کہ جو بھی حال پیدا ہوتا ہے، جو بھی حال ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، جو واقعہ پیش آتا ہے، تو اس میں چار صورتیں ہیں، اس کے علاوہ پانچویں صورت کوئی نہیں، کہ یا تو اس میں اللہ کا فائدہ ہو تو یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، اور ہمارے حال کا فائدہ ہو یا نقصان ہو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مستغنی ہے، پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں نقصان دے کر یا جو بھی فائدہ ہمیں دیتے ہیں وہ دے کر نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو اور کچھ بندے کا فائدہ، تو یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے کسی بھی فائدے سے، ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں، بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ صورت ہے کہ بھائی نہ اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو، تو یہ بھی محال ہے، کیونکہ اللہ بات ہے، فضول بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فضول، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ تو چوتھی اور آخری یہی ایک صورت باقی رہتی ہے کہ جو بھی حال ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ سراسر ہمارے فائدے ہی کے لیے آتا ہے، وہ تنگی ہو یا فراخی ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، کیسے بھی حالات ہوں، وہ ہمارے لیے ہمیشہ مفید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے وہ حال رکھا ہے۔ تو اس بات کو یقین، اور دوسرے یہ کہ شکر کی نعمت کو ہم اپنائیں، شکر اپنائیں۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اور ایک جگہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تم کو عذاب دے کے، مصیبت میں مبتلا کر کے، تو شکر کی نعمت کو ہم اپنائیں، اس سے نعمت کے شکر میں، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوگا، برکت آئے گی، رحمتیں آئیں گی۔ اور جبکہ ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے نعمتوں کے شکر کا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہمیں نعمت مل رہی ہے وہ ہمارا استحقاق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ بھی تجویز کی ایک شکل ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس یہ تنگی ہے، ہمیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا، اس سے بھی پریشانی ہوتی ہے اور لازمی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جو بھی نعمت ہو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا استحقاق عطا فرمائی، دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو، ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارا حق نہیں بنتا تھا، ہمارا حق تو یہ تھا کہ ہم پر کوئی عذاب نازل ہو جاتا، ہم پر کوئی پتھر برستے، ہمارے اعمال بھی ایسے، نہ ہماری عبادات اس لائق ہیں، اپنے کو نیک سمجھتے ہیں ہم، یہ بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، حرام فرمایا ہے اس کو، فلا تزکو انفسکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے کہ اپنے کو پاک مت سمجھو، تو اپنے کو پاک سمجھنا حرام ہے۔ تو اپنے کو پاک سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اور پھر اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور عبادات بھی کرتے ہیں، ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، گناہ سے بھی بچتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے ساتھ ایسے حالات اور تنگی کیوں آتی ہے؟ تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اپنی عبادات کو ہم دیکھ لیں کس قابل ہیں، اگر صدق دل سے دیکھیں کہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل بھی ہیں، تو دل سے اگر دیکھیں گے تو جواب آئے گا کہ ہرگز بھی نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے مطابق ذرہ برابر بھی ہماری عبادات ہوں۔ آنکھوں کی حفاظت دیکھ لیں تو منفی جواب آ جائے، زبان کی حفاظت دیکھیں تو منفی جواب آئے، دل کی حفاظت دیکھیں منفی جواب آئے، تو ہم ہیں کس قابل؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، زبان ہماری محفوظ نہیں، آنکھ ہماری محفوظ نہیں، دل ہمارا محفوظ نہیں، زبان سے اذیت دے دیتے ہیں، زبان سے کوئی جھوٹ نکال دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کو طعنہ دے دیتے ہیں، دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں، یہ سب کام حرام ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم پاک باز ہیں۔ تو اپنا استحقاق نہیں سمجھنا چاہیے، جو بھی نعمت دین کی یا دنیا کی اللہ تعالیٰ دے، اس کو اپنا استحقاق نہ سمجھے، بلکہ یہی سمجھے کہ یہ ہمارے حق سے بھی بڑھ کر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور شکر کی نعمت اس طرح بھی حاصل ہوتی ہے کہ اپنے سے نچلے درجے کو آدمی دیکھے کہ ہمارے نیچے کتنے لوگ ہیں، ہم سے کمتر درجے کے کتنے لوگ ہیں، بھنگی بھی ہیں، چمار بھی ہیں، دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، جھوپڑیوں میں بھی رہ رہے ہیں، خدا تعالیٰ نے ہم کو بھنگی چمار نہیں بنایا، سور کتا نہیں بنایا، انسان بنایا، یہ کوئی کم نعمت ہے. سلیم الاعضاء بنایا، یہ کوئی کم نعمت ہے. ایمان عطا فرمایا، یہ کوئی کم نعمت ہے. اور پھر اولیاء اللہ سے جوڑ پیدا کر دیا، یہ کوئی کم نعمت ہے. اپنی عبادت میں لگا دیا تو یہ بھی انہی کی توفیق ہے، انہی کا شکر ادا کرے کہ ہم اس قابل نہ تھے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ نے ہمیں گٹر لائنوں میں گرنے سے بچایا، سینماؤں سے، بدکاریوں سے بچایا. کتنے لوگ بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، شراب کے اڈوں میں مست ہیں، کوئی زناکاری میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، برائیوں میں ملوث ہیں. تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمانے کے بعد گناہوں سے بچنے کی توفیق دی اور اپنی عبادات میں لگایا ہم کو. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے میں لگایا. صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، دعائیں پڑھ کے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی سب انہی کی نعمت ہے. نعمت صرف جسمانی نہیں ہے کہ مال آ گیا اور جو ہے وہ رزق آ گیا، بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، فلاں چیز مل گئی، بلکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ اصلی نعمت تو ہے بھی یہی اور مقصود بھی یہی ہے. جبکہ دوسری جو جسمانی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مقصود نہیں ہیں، برائے مقصود ہیں. یعنی پیٹ پالنے کے لیے ہیں. پیٹ پالنا کس لیے ہے؟ کہ کھاتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کھائیں. روٹی جو کھائیں اس میں یہ نیت کریں کہ جو طاقت اس سے بنے گی اے اللہ ہم اس کو آپ کی یاد میں صرف کریں گے، آپ کے در پہ اپنا سر رکھنے میں صرف کریں گے، آپ کا نام لینے میں یہ طاقتیں صرف کریں گے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم یہ صرف کریں گے. جو طاقت بھی ہمیں بنے گی، جو نعمت ہمیں حاصل ہوگی اے اللہ، اس کو ہم اسی نیت سے استعمال کریں گے کہ ہم اس سے آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی نافرمانی سے ہم بچیں گے. جو طاقت بھی ہمیں حاصل ہوگی اس سے ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو یاد کریں گے. تو یہ بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت، پھر عافیت بڑی نعمت. عافیت کے معنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عافیت کے معنی ہے جسم سلامت رہے مہلک بیماریوں سے، حادثات سے اور تکالیف سے، اور روح سلامت رہے گناہوں سے، تب تو ہے عافیت. اور اگر ایک آدمی مال و دولت میں ہے اور بظاہر عیش و عشرت میں ہے اور اس کو دنیاوی ضروریات کی چیزیں مہیا ہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہے، تو یہ شخص عافیت میں نہیں ہے، یہ شخص خیریت میں نہیں ہے. یہ شخص کو یا تو مصیبتیں گھیریں گی، اور اگر مصیبتیں نہ گھیریں تو اور بھی خطرناک بات ہے، سمجھو کہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے، سرکشی کی ڈھیل مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو میرے عزیز اور دوستو، شکر کی نعمت کو ہم اپنائیں. شکر دین کا بھی کریں، ایمان کا بھی کریں، عافیت کا بھی کریں. اور جو نماز روزہ ہم کر رہے ہیں، ذکر و تلاوت کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی جہاں تک ہمیں توفیق حاصل ہو رہی ہے، تو اس پر یہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے ہم پر، اور ان کی نظر رحمت ہے ہم پر، تبھی انہوں نے ہم کو اپنے در پر لگایا ہے. یہ انہی کی توفیق ہے. جب آدمی شکر کرے گا تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس کے اندر پھر تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بعد ہے، دوری ہوتی ہے. جو تکبر کرتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے. جس طرح شیطان نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا. تو تکبر سے دوری پیدا ہوتی ہے، بعد پیدا ہوتا ہے، اور شکر کرنے سے قرب پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شکر میں اور قرب میں تضاد ہے، اسی طرح شکر میں اور تکبر میں تضاد ہے. تو فرمایا کہ تکبر اجتماع ضدین محال ہے، کہ شکر ہوگا تو تکبر نہیں ہوگا، اور تکبر ہوگا تو شکر نہیں ہوگا. تو جہاں شکر ہوگا وہاں تکبر قریب نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی شکر کرنے سے ایک یہ نعمت ملے گی کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنی عبادات پہ ناز نہیں کرے گا، اور اپنی نماز و روزے پہ اکڑے گا نہیں، اپنی عبادات پہ اکڑے گا نہیں، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھے گا، پاک نہیں سمجھے گا. نیک بننا تو فرض عین ہے، لیکن نیک سمجھنا اپنے آپ کو، ہاں نیک سمجھنا ہی ہے، تو دوسروں کو نیک سمجھے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے. اور مگر اپنے کو نیک سمجھنا، پاک باز سمجھنا یہ حرام ہے. بعض دفعہ کئی لوگ ایسے مجھ سے سوال کر چکے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راستے میں لگے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں اور گناہ سے بچ رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ پوری طرح تو گناہ سے بچتے نہیں. زبان جہاں استعمال نہیں ہونی چاہیے وہاں استعمال ہو رہی ہے، آنکھ جہاں استعمال نہیں ہونی چاہیے وہاں استعمال ہو رہی ہے، پھر دل کا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا خیالات پکتے رہتے ہیں، کیسے کیسے مقاصد ہیں، بدگمانیاں بسی ہوئی ہیں، اچھے خاصے آدمی سے بدگمانی لے لیتے ہیں، دل گندا ہے، دل ظلمت میں بھرا ہوا ہے، ظلمت سے بھرا ہوا ہے، بدگمانی کی گندگی لے کے، سڑی ہوئی گندگی لے کے بیٹھے ہیں، غیبتوں کی گندگی لے کے بیٹھے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، تو پھر کیوں ہمارے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ تو وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم ویسا بنے نہیں جیسے ہمیں بننا چاہیے، دوسرے یہ کہ اپنے کو ہم نیک سمجھنے لگتے ہیں. یہی ایک بڑا گناہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، مان لیتے ہیں ہم کہ بھائی آپ کی آنکھ بھی محفوظ، آپ کی زبان بھی محفوظ، آپ کا دل بھی محفوظ، ہماری سب کچھ محفوظ، لیکن اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں، تو یہی ایک بڑا گناہ ہے. یہ کہاں ختم ہوا؟ اپنے کو نیک سمجھنا تو حرام ہے، یہی بڑا گناہ کر رہے ہیں ہم، تو ہم کہاں 100% مطیع اور فرما بردار ہوئے اللہ کے. بہرحال اللہ تعالیٰ پر کوئی واجب نہیں ہے ہم کو یہ سب نعمتیں دینا. اللہ تعالیٰ کے ذمے تو روٹی ہے اور کپڑا ہے اور چھت ہے سایہ، باقی سب یہ تو چیزیں ہیں ضروریات زندگی میں، باقی سب کے سب غیر ضروری ہیں. جو کچھ ہے سب اضافی ہے، نعمتیں مستزاد ہیں. تو خوب شکر کرنا چاہیے، شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، نعمت اطاعت پر بھی اور نعمت رزق پر بھی، جس رزق جسمانی پر بھی، رزق روحانی پر بھی خوب شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر ان کی توفیق نہ ہوتی تو ہمارا رخ مسجد کی بجائے شراب خانے کی طرف نہ ہو جاتا، بدکاری کے اڈے کی طرف ہو جاتا، سینما گھر کی طرف ہو جاتا، فٹ پاتھوں پہ گپ شپ لگانے کی طرف ہو جاتا. ادھر اذان ہو رہی ہے، فٹ پاتھوں پہ رش لگا ہوا ہے، کھانے پینے کا رش لگا ہوا ہے، یاری چل رہی ہے، ڈبو چل رہا ہے، تاش کھیلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں رخ ہو جاتا ہمارا اگر ان کی توفیق نہ ہوتی. تو یہ انہی کی توفیق ہے. ہاں میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جس بندے پر تو وہی اللہ کی طرف آتا ہے. تو اللہ ہی کی توفیق سے سب عبادت بھی اطاعت بھی ہم کرنے کو آ جاتے ہیں. اگر ان کی توفیق اور رحمت کا سایہ ہٹ جائے، ان کی نظر رحمت ہم سے ہٹ جائے خدا نہ کرے، تو پھر ہم معلوم نہیں کس گٹر لائن میں گرے پڑے ہوں. تو کسی نیکی کو، کسی نعمت کو اپنا استحقاق نہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، ورنہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اور خوب شکر ادا کرے. اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر نعمت پر نماز پڑھی تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دے دی کہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے، تیرے سامنے ہاتھ باندھے، تیرے سامنے جھکے، تیرے در پہ سر رکھا اپنا، تو یہ سب تیری توفیق ہے. تسبیح پڑھ لی، اللہ کا نام لے لیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، فوراً شکر ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی ہے اور تو اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما لے، قبولیت کے فریادی بھی بنے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اکڑ اور ناز پیدا نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں کہ کتنی نعمتیں خدا تعالیٰ کی ہم پر برس رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم پر نعمتیں برس رہی ہیں، تو اس پر شکر پیدا ہوگا اور محسن سے محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے محسن سے تو اس کی نافرمانی سے خود ہی بچنے کا جی چاہتا ہے. شرم آتی ہے کہ ایسے محسن مالک کی ہم نافرمانی کریں. تو بہت سی نعمتیں اس شکر کی نعمت سے ملتی ہیں، اور شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوا، شکر کرنے سے آدمی تکبر سے بچ جاتا ہے، اور شکر کرنے سے جو ہے یہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور آدمی ناز کرنے سے، تکبر کرنے سے بچ جاتا ہے، اکڑ سے بچ جاتا ہے، ورنہ آدمی ہلاک ہو جائے. تو نعمتوں کا شکر، چاہے وہ عبادات سے ہو اس کا تعلق، اور چاہے جس جسم سے ہو، مال سے ہو، کسی طرح سے بھی ہو، صحت سے ہو. صحت کی کتنی بڑی نعمت ہے دیکھو، بعضی لوگوں کے گردے میں تکلیف کیسے تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، صرف لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے کتنی عافیت سے رکھا ہوا ہے، اپنی صحت کی نعمت کو سوچا کرے، اور اگر کوئی تکلیف ہے بھی تو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن رہی ہے، اور ہمارے گناہ جھڑیں گے اور اس سے جو ہے ہمارے درجے بلند ہوں گے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی خاص مقام پر، اللہ تعالیٰ اس کو کسی ولایت کے خاص مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو شکر کی بھی توفیق دیتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں، جس سے اس کا درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں بلند ہو جاتا ہے۔ تو تکلیف آئے، بیماری آئے، خوب صبر سے رہنا چاہیے، اور یہی سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمارے اس کے ذریعے ہمارے گناہ جھاڑ دیں گے اور ہمارے درجے بلند کر دیں گے۔ وہ خوب صبر سے رہے تو نعمت شکر کو ہم اپنائیں اور خوب شکر کیا کریں، اور اپنے سے نیچے دیکھا کریں کہ ہم سے نیچے کیسی کیسی پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں، کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کیسی تکالیف میں مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ تعالی قدر آئے گی نعمتوں کی، اور احسان مند ہوں گے ہم اللہ کے، اور شکر پیدا ہوگا دل میں کہ خدا تعالی نے ہم کو کتنے لوگوں سے اچھا رکھا ہے، اور ہر نعمت کو، کسی بھی نعمت کو اپنا استحقاق نہ سمجھے، ہمیشہ یہی سمجھے کہ یہ نعمت میرے اوپر بلا استحقاق ہے، میرا حق نہیں بنتا تھا، اللہ نے مجھے اتنا مال دے دیا، میرا حق نہیں بنتا تھا مگر اللہ نے مجھ کو اپنے توفیق سے نیک کام میں لگا دیا، عبادت میں لگا دیا۔ تو غرض یہ کہ ہر معاملے میں، ہر نعمت میں شکر کی عادت کو ہم اپنائیں، بجائے اس کے کی شکایت واویلا، تنگی کی شکایت واویلا کرنا، بلکہ ہر نعمت کو حسن نظر سے دیکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اگر نہ دیتے تو مجھ کو قدرت نہ تھی، مجھے کوئی اختیار نہ تھا، میں اپنے دست و بازو کی طاقت سے اس کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی محض مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ کو یہ سب عطائیں دی۔ اس طرح سے جو بھی نعمت ہو، مال کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، اور رزق کی ہو، ہر چیز کو حسن نظر سے دیکھے کہ میرے مولا نے مجھ کو یہ عطا فرمائی ہے بلا استحقاق، تو انشاءاللہ تعالی اس سے خوب شکر بھی پیدا ہوگا، دل میں سکون عطا ہوگا، اور خدا تعالی کے احسان مند ہوں گے، اور خدا تعالی کی محبت میں اضافہ ہوگا، جو کہ ہمارا مقصود ہے، اللہ کی محبت۔ اور حضرت حکیم الامت تانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادت کرو اس کو اس میں نیت یہی کرو کہ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا، نماز پڑھو تو اسی نیت سے پڑھو کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہمیں ہو جائے، ذکر کرو، تلاوت کرو، روزہ رکھو، جو بھی عبادت کرو اسی نیت سے کرو، بلکہ جو بھی فعل کرو، ظاہر ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ہر کام کو سوچ کر کرنا۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی خاص نصیحت ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہر کام کو سوچ کر کرو کہ یہ آخرت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہوں گے یا ناخوش ہوں گے۔ تو اگر ہماری آخرت کے لیے مفید ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہیں تو وہ کام کر ڈالو، اور اگر اللہ اس سے ناراض ہیں اور ناخوش ہوں گے اور آخرت کے لیے یقیناً وہ مضر ہے تو اس کام سے رک جاؤ۔ تو ہمیشہ جو ہے جو بھی کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ اسے استحضار کے ساتھ کریں گے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں تو اس سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو جو بھی فعل ہم کریں اس میں اللہ کی محبت کی نیت کر لیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے، انشاءاللہ تعالی خدا تعالی کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو جب خوش ہو جائیں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں بھی ہیں اس سلسلے میں، ایک دعا یہ بھی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. بہت بہترین دعائیں قرآن پاک میں ہیں, اس کو یاد کر لینا چاہیے شکر نعمت کے لیے, اس پہ خوب شکر کیا کریں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر خوب دل لگا کر دعا کرنا چاہیے. بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن اس میں ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے, ہاتھ تو اللہ کے سامنے پھیلائے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے. ہاتھ کے ساتھ دل بھی اپنا پیش کریں. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا کرتے ہیں کئی بیانات میں کہ بھائی جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو تمام کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے, ہیچ ہوتی ہے اس کے. یہ ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلے ہیں, براہ راست اللہ کے سامنے ہیں تو ساری کائنات اس کے نیچے ہے, بے قدر ہے اس کے نیچے. اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مانگنے والوں سے جو اڑ کے مانگتے ہیں. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو الحاح کے ساتھ مانگتے ہیں, اڑ کے مانگتے ہیں, بار بار اصرار سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ دے دیجئے, یا اللہ دے دیجئے. ہمارے حضرت نے اس کی مثال فرمائی کہ بچہ ٹافی کے لالچ میں ابا سے مانگتا ہے, ابا دے دیجئے, ابا دے دیجئے. آخر ابا جو ہے ان کو رحم آ جاتا ہے اور ابا کرنے سے جو ہے ان کو جو ہے وہ پیار آ جاتا ہے اولاد سے. تو اسی طرح ہم بھی اپنے ربا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور بار بار مانگیں, اصرار سے مانگیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک دعا کو 3 مرتبہ مانگ لو تو یہ سنت بھی ہو جائے گی اور کثرت بھی ہو جائے گی, الحاح بھی ہو جائے اس میں. تو دل بھی ساتھ ہو, ہاتھ پھیلائے ہیں تو دل بھی ساتھ ہو. دعا خوب امید سے کریں اور خوب دل لگا کر کریں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے, بہت بڑا ذریعہ ہے. اور عاشقوں کی تو مراد ہی خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کرنا کتنا بڑا شرف ہے, عاشقوں کی مراد یہی ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا لیکن خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا ہمیں جو شرف حاصل ہو رہا ہے تو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس سے بڑھ کے نعمت ہم کو حاصل ہے, اس سے بڑھ کے دولت ہم کو حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہم کو حاصل ہو رہا ہے. اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ بندے کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی, یعنی ظہور نہیں ہو رہا ہوتا. قبول تو لازمی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا, یہ بھی حدیث کا مضمون ہے, کہ 4 صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. ایک تو یہ کہ وہی چیز مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں, دوسرے یہ کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کے فائدے کا معاملہ کرتے ہیں کہ بندے کا فائدہ جس میں ہو ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں, تو لہذا کوئی دوسری نعمت اس کا بدل دے دیتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو کوئی بڑی مصیبت اس سے اس دعا کے بدلے میں ٹال دیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ چیز تو تمہیں نہیں دے رہے لیکن اس کے بدلے تمہاری فلاں فلاں مصیبت جو آنے والی تھی وہ ہم نے ٹال دی. اب ہمیں تو خبر ہی نہیں کتنی مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے چل چکی ہیں, فیصلے ہو چکے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کتنی مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے تو حادثات پیش آتے ہیں, مصیبت آتی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, بہت کچھ تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. تو کتنی مصیبتیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں دعا کی برکت سے. دعا میں مصیبت کے ٹلنے کی بھی دعا کرے, عافیت کی بھی دعا کرے. اور جو نعمت ہم دنیا کی یا آخرت کی مانگ رہے ہیں, دنیا کی جائز نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت بھی ٹال دیتے ہیں, وہ چیز نہ ملی مصیبت ٹل گئی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملا, نہ کوئی مصیبت ٹلی اس کے بدلے, نہ کوئی نعمت دوسری ملی اس کے بدلے, نہ ہی وہ چیز ملی, تو چوتھی صورت تو ضرور ہی ہے کہ آخرت میں ضرور ان دعاؤں کا بدلہ ملے گا, بڑے بڑے انعامات کی شکل میں ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ تمنا کرے گا قیامت کے دن, جب وہ انعامات دیکھے گا اپنی دعا کے قبول یعنی ظہور نہ ہونے کا انعام, کہ دنیا میں یہ چیز ہم نے تمہیں نہیں دی تھی, اے میرے بندے تو نے مانگی لیکن میں نے نہیں دی, اس کا یہ بدلہ ہے. جب وہ اتنا بڑا انعام دیکھے گا تو یعنی حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا کو ضرور اپنائیں. ایک تو بات یہ ہو گئی کہ شکر کی نعمت, ہر چیز کو حسن نظر سے دیکھیں کہ میرے مالک نے مجھ کو بلا استحقاق عطا فرمائی, اور اس پر خوب شکر کریں. اور دوسری چیز یہ کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں, از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بہ آن شیریں دہا, کہ عاشقوں کی مراد دعا سے ان کی وہ نعمت ثانوی درجے کی ہوتی ہے جو چیز وہ مانگ رہے ہیں, بلکہ ان کا اول درجہ دعا سے اول درجے کی مراد ہوتی ہے کہ اس سخن گفتن بہ آن شیریں دہا, اس شیریں دہن سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے, از لب نادیدہ صد بوسہ رسید من چ گویم روح چ لذت چشید. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید, جب اللہ اپنے بندے کو پیار کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے, چاہے گناہ سے بچنے میں اس نے اپنا دل توڑا ہو, یا دعاؤں سے آہ و فغاں سے آہ و زاری سے اللہ کو یاد کیا ہو, جب بھی اللہ کا پیار آتا ہے بندے کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ قرب کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے سینکڑوں لبوں سے ہمارا پیار لے لیا ہو. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید من چ گویم روح چ لذت چشید, میں کیا بتاؤں کہ میری روح نے کیا لذت کشید کی ہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار فرمائے. جب دعا کرتا ہے بندہ تو اللہ کے بہت قرب اس کو حاصل ہوتا ہے, اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا کرے اور نہ ملے, ملتی بھی ہے اور نہیں ملتی تو کوئی فکر کی بات نہیں. دوسری نعمت وہ بھی نہ ملی تو تیسری بات کہ مصیبت ٹل گئی وہ بھی نہ ملی تو آخرت میں تو ضرور اس کے بڑے بڑے انعامات ملیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے, چھوٹی حاجت ہو بڑی حاجت ہو, دین کی ہو یا جائز دنیا کی حاجت ہو, مال کی کیوں نہ ہو, برکت کی کیوں نہ ہو, مال کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خوشادگی عطا فرما دے, برکت عطا فرما دے, روزی میں وسعت عطا فرما دے, آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. تو خوب نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور دل لگا کر مانگنی چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی یاد نہیں جو مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو, بس وہی دعا وہی چیز نہ ملی جس وقت ہمارا دعا میں دل نہیں تھا ساتھ میں. دل لگا کر مانگے اور اس کا ادب بھی, جو دعا کے آداب ہیں جیسے وہ استغفار و توبہ کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت مانگے. اور سنت دعا جو ہے دعائے حاجت, اور ہو سکے تو دو رکعت پڑھ کے مانگے, جو ایسی ضروریات ہیں اہم اس کو دو رکعت پڑھ کے مانگنا چاہیے, اور خوب استغفار کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اور لگاتار مانگنا چاہیے, مسلسل مانگتے رہنا چاہیے, مایوس نہ ہونا چاہیے. جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی دعا 30 سال بعد جا کے قبول ہوئی, تو 30 سال تک وہ دعا کرتے رہے. تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کی استدعا کرنی چاہیے, مانگنا چاہیے. لہذا دعا میں خوب دل لگا کر اہتمام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. منتخب ملفوظات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ میں سے یہ ملفوظات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اوراد و اذکار, نماز, تلاوت وغیرہ جو نیک عمل کرے اسی نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو اور اس کی رضا حاصل ہو. خالی و ذہن ہو کر بطور عادت کے عبادت نہ کرے, اور جو کیفیت حضور حق کی اس عمل سے پیدا ہو اس کو بعد فراغ عبادت بھی محفوظ رکھنے کا برابر خیال رکھے. یعنی عبادت سے فارغ ہو گئے تو اب یہ نہیں کہ لاپرواہ ہو گئے, بلکہ اس وقت جو عبادت کے اندر جو دل لگایا تھا ویسا ہی دل حضور پھر لگائے رکھنے کی دھیان رکھے, دھن رکھے, دھیان رکھے. فرمایا کہ دھن اور دھیان کی اس طریق میں سخت ضرورت ہے. ارشاد فرمایا کہ محبت نہ ہونا مگر اس پر افسوس ہونا کہ محبت نہیں, یہ بھی تو محبت ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ محبت نہ ہونا مگر اس پر افسوس ہونا کہ محبت نہیں، یہ بھی تو محبت ہے. اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ محبت طبعی معین ہو جاتی ہے محبت عقلی کی. یعنی پہلے مضمون میں ہم نے بیان کیا تھا کہ محبت عقلی جو ہے وہی اصل کام کی چیز ہے، طبعی محسوس ہو یا نہ ہو، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، لیکن عقلی محبت یعنی لوازم طاعت اور نافرمانی سے بچنا یہ عقلی محبت کی دلیل ہے. تو عقلی محبت ہے وہی نجات کے لیے کافی ہوتی ہے، طبعی محبت اگر نہ بھی ہو. لیکن فرمایا کہ محبت طبعی معین ہو جاتی ہے محبت عقلی کی. اس پر سوال کیا گیا کہ اگر دونوں جمع ہو جائیں تو کیا زیادہ فضیلت ہوگی؟ فرمایا کہ ظاہر ہے بلکہ اعمال صالحہ نہایت خوبی اور رغبت سے صادر ہوں گے. بس یہ ہے دونوں کے مل جانے کا بڑا فائدہ. یعنی نجات تو محبت عقلی سے ہو جائے گی، لیکن اگر خدا تعالیٰ طبعی محبت بھی دے دیں تو اس سے اعمال صالحہ نہایت خوبی اور رغبت سے صادر ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ مقامات سلوک سے مراد اعمال باطنیہ ہیں، یعنی خوف اور رجا یعنی امید، محبت اور انس، اللہ تعالیٰ سے محبت اور انسیت، توکل اور رضا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اور شکر اور صبر وغیرہ، جن کی تحصیل کا شریعت نے حکم دیا ہے. اور ہر مسلمان خصوصاً سالک ہمیشہ ان کے طے کرنے میں مشغول ہے، کسی وقت توقف نہیں ہوتا. یہ دنیا کا سفر نہیں کہ ایک حد پر ختم ہو جائے، بلکہ اس سفر کی کہیں انتہا نہیں. یعنی ہمیشہ اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے جتنا خوف پیدا کرنا چاہیے، اور رجا یعنی اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو، اور خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش اور ان سے انسیت پیدا کرنا، اور توکل اور رضا اور شکر اور صبر وغیرہ. یہ فرمایا کہ جن کی تحصیل کا شریعت نے امر بھی کیا ہے، یہ بھی احکامات ہیں شریعت کے. لیکن افسوس ہے کہ ہم احکامات شریعت کو بس نماز روزے کی حد تک سمجھتے ہیں. اکثر لوگوں سے یہی سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس نماز روزہ کافی ہے، اس سے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ احمقانہ بات ہے، جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے پاک کرے، اور ان اعمال باطنیہ کے حصول کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اصلاح اخلاق جو رسالہ ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا، اس نے ان تمام اخلاق کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون کون سے اخلاق ہیں جو حاصل کرنے ہیں، اور کن اخلاق سے بچنا چاہیے، اور جو اخلاق حاصل کرنے ہیں ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جن اخلاق سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اصلاح اخلاق میں اس کی پوری تفصیل ہے، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور جس چیز میں کمزوری ہو اس میں جو علاج لکھا ہے اس کو کرنا چاہیے. اگر پھر بھی کامیابی نہ ہو تو اپنے شیخ و راہبر سے اس کی رہنمائی لینی چاہیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم، رواہ البخاری. حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اگرچہ اللہ تعالی کا رسول ہوں لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس وقت وارد ہوئی جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبائل مہاجرین صحابہ میں سے تھے، ان کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کے بعد ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آنسو بہائے اور بہت عنایات فرمائی. ایک عورت جو وہاں حاضر تھی اس نے کہا، اے ابن مظعون، بہشت یعنی جنت تجھ کو مبارک ہو کہ عاقبت تیری بخیر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عنایات کے سبب اس نے ایسی بات کہی. پس آحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو زجر و تنبیہ فرمائی کہ غیب کے فیصلوں پر ایسے یقین کے ساتھ دعویٰ کرنا، اور پھر روبرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جرت سے بولنا بے ادبی اور نادانی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ دراصل آپ کا غلبہ استحضار عظمت اور کبریائی حق سے راہ ادب اختیار کرنا ہے، اور حقیقت کلام کی مراد نہیں. یا یہ مراد ہو کہ عاقبت کا حال تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں، اگرچہ مجملاً آپ کو علم تھا کہ عاقبت جملہ انبیاء علیہ السلام کی بخیر ہوتی ہے، یہ مراد یہ ہو کہ میں نہیں جانتا کہ موت سے مروں گا یا قتل سے، اور نہیں جانتا کہ تم پر اگلی امتوں کی طرح سے عذاب نازل ہوگا یا نہیں، اور حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس آیت کے نزول سے قبل کا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو یقین ہوا کہ میری عاقبت بخیر ہے، قَدْ قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے، اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو، یعنی جگہ بھی ہو پھر بھی تھوڑا سا کھسک جانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام بھی ہے۔ نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم، قدوم مدینہ طیبہ کے بعض اہم واقعات، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، بعد تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں عبداللہ بن سلام کے ایک بڑے یہودی عالم تھے، آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے تین سوال کیے اور جواب صحیح پا کر ایمان لے آئے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ ہمارے ایک دوست کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عالمہ تھیں اور قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتی تھیں بچیوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے فعل کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک دوست جو جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہیں، ان کی بھی ہنوز ابھی تک رہائی نہیں ہو سکی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے پنجے سے چھڑائے، جھوٹے مقدمات سے خلاصی نصیب فرمائے اور جلد از جلد بعافیت بعزت اپنے گھر کو واپس پہنچائے۔ اللہ ہماری سب کی بیماریوں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جو ان بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ ان کو اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد بنا دے۔ اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچے کو، اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، سب مسلمانوں کو اللہ اے کریم جز فرما لیجئے، اللہ جز فرما لیجئے، یا اللہ جز فرما لیجئے، اللہ جز کے سوا کچھ چارہ نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے جز فرما لے، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، اللہ ہمیں جز فرما لے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں جز فرما لے، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جز فرما لے، ہم سب کو اے میرے مالک اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اللہ طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، گناہوں سے حفاظت فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ طاعت کی توفیق نصیب فرما، اپنی فرما برداری 100% نصیب فرما، اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اللہ طاعت کی لذت بھی ہمیں عطا فرما دے، اللہ رغبت عطا فرما دے، لذت عطا فرما دے. اللہ سکون اور چین، امن و عافیت نصیب فرما دے. اللہ برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما دے، خصوصاً ہمارے ملک میں. اللہ سودی معیشت سے ہمارے ملک کو بالکل پاک فرما دے، رشوتوں سے پاک فرما دے، بدکاریوں سے، فحاشی کے اڈوں سے اللہ پاک فرما دے. اللہ بدکاری سے، فحاشی سے پاک فرما دے. اے اللہ بد امنی سے پاک فرما دے، امن و امان عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے. اللہ جو مہنگائی ہے اس کو ارزانی میں بدل دے، اللہ مہنگائی کو ارزانی میں بدل دے. اللہ ہم پر ہمارے حال پر رحم فرما دے، تمام احوال کی درستگی فرما دے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین، میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. اللہ ان کے بہت بہت درجات بلند فرما. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے پوتے مولانا اسماعیل صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. حضرت والا کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب دعوت پہ خاتون بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. عمر میں برکت عطا فرما. اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھیے. اللہ میرے شیخ کے تمام خاندان احوال آل و عیال اور تمام احباب و خدام کو بھی، تمام میرے مشائخ کے احباب و خدام، اہل و عیال و اہل دولت کا دان، سب کے سب کو اے خدا صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. عافیت دارین، فلاح دارین عطا فرما. عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ تقوی نصیب فرما. صاحب اقوا نسبت بنا. اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اپنے کرم سے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اللہ خزانہ غیب سے اس کی کفالت فرما، خزانہ غیب سے عطا فرما دے. اللہ خزانہ غیب سے عطا فرما دے. اے اللہ ہمیشہ ہمیں آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مخلوق سے نظر ہماری ہٹا دے. اللہ ایک آپ پر ہماری نظر ہو. اللہ مخلوق سے نظر ہٹا دے. اے اللہ مخلوق سے نظر ہٹا دے. اللہ ایک اپنا ہی محتاج بنا، ہم ہیں ہی تیرے محتاج. اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا بھی محتاج نہ کرنا. اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما. اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نعمتوں کو چھینیے نہیں. اے اللہ نعمتوں سے محروم نہ فرما، خیر سے محروم نہ فرما. اللہ خیر و برکت عطا فرما، ہر مسلمان کو خیر و برکت عطا فرما. روزیوں میں خوب وسعت اور برکت اور کشادگی نصیب فرما. اللہ ہر قسم کے رزق، روحانی رزق، جسمانی سے مالا مال فرما. دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما. دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.